بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه نتلقى عيرا لقريش. سب کے ذہن میں ہوگا کہ عنوان چل رہا ہے دنیا کے چیزوں میں، کھانے پینے وغیرہ میں کمی اختیار کرنا، اور اس سلسلے میں احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وغیرہ بیان کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو عمل تھا، جو تنگی وہ برداشت کرتے تھے، ان باتوں کا تذکرہ ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہے، حضرت ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا. ایک طویل واقعہ ہے جس میں پتہ چلتا ہے ان حضرات کے کیسے گزارا کرتے تھے، کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، یعنی لشکر روانہ کیا. اب یہاں پر زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں، بس ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اور ہمارا امیر بنایا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو. کیوں بھیجا تھا؟ نتلقى عيرا لقريش، قریش کے ایک قافلے سے ملنا تھا اور ان کا مقابلہ کرنا تھا، قریش کے کسی قافلے کے مقابلے کے لیے. وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، اور ہمیں کھجوروں کا ایک تھیلا دے دیا، یعنی ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو کھجوروں کا ایک تھیلا دے دیا، اور فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی ایک تھیلا دینے کی کھجوروں کا کہ اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. لم یجد غیرہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال میں کچھ اور تھا ہی نہیں. تو کھجوروں کا ایک تھیلا دے دیا. فکان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یعطینا تمرتن تمرتن، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کو روزانہ اس میں سے ایک ایک کھجور دے دیا کرتے تھے. روزانہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور، ہمارے لیے تو تصور سے باہر کی چیز ہے. ہمیں اگر کھجوروں کا پورا ڈبہ دے دیا جائے کہ 24 گھنٹے صرف اس پر گزارا کرو، تو کر لیں گے ہم، تھوڑی مشکل کے ساتھ کر سکتے ہیں. سوچ کر تو مشکل لگتا ہے، لیکن جب کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف پانی پر گزارا کر لیتے ہیں. تو بہرحال پانی اور کھجور ایسی چیز ہے کہ انسان اس پر گزارا کر سکتا ہے. عادت نہ ہونے کی وجہ سے ہاں تھوڑا سا انسان کو مشکل لگتا ہے، لیکن ہماری زندگی گھر میں بیٹھی ہوئی یا تھوڑا بہت کام کر لیا، لیکن روزانہ سفر ہے اور سفر میں انسان چل رہا ہے. وہاں پر تو انسان، ویسے بھی ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی سفر میں عادت ہوتی ہے کہ سفر کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ منہ چلتے رہنا چاہیے. تو پورے سفر میں 24 گھنٹے کے اندر جو کھانا مل رہا ہے وہ کتنا مل رہا ہے؟ بعض لوگوں کے ساتھ سفر کیا تو ان کے سفر بھی بہت، مختلف لوگوں کے ساتھ سفر کا موقع ملا تو اس لیے لوگوں کی عادتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کے اسفار ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں اگر طویل سفر ہو، لمبا سفر ہو، تو یہاں جا کر جو بہترین قسم کا ناشتہ ہوگا وہ کریں گے، دوسری جگہ جا کر بہترین قسم کا کھانا کہیں ملتا ہے وہ کھائیں گے، جب کھائیں گے تو پھر نیند آئے گی تو اچھا تھوڑی دیر پھر آرام کریں گے، اس کے بعد پھر سفر کریں گے، رات کو بہترین قسم کا کھانا کہیں، تو اس طرح، اور درمیان میں جو کھانے کا سلسلہ چلتا رہے وہ الگ. بہرحال ہمارے سفر کیا اور ان کے سفر کیا. خیر، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روزانہ ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے. فقیل کیف کنتم تصنعون بها, کسی نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک کھجور کا کیا ہوتا تھا, ایک کھجور سے کیا کرتے تھے, یعنی ایک کھجور تو چند سیکنڈ میں ختم ہو گئی, اب کیا؟ قال نمصها كما يمص الصبي, نمصها كما يمص الصبي, ہم اس کی گٹھلی کو اور کھجور کو چوستے رہتے تھے جس طرح بچہ اس کو چوستا ہے, تھوڑا 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 کر کے اندر جاتا تھا. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, صحابہ کی کرامت تھی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایسا ہی ہے, کرامت ہی ہوگی. جب یہ حضرات اتنا مجاہدہ برداشت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجور میں بھی وہ غذائیت دی کہ 24 گھنٹے میں کافی ہو جاتی تھی, ورنہ عام حالات میں انسان کو کافی نہیں ہوتی. ثم نشرب علیہا من الماء, پھر اوپر سے پانی پی لیتے تھے. لیکن چونکہ سفر میں تھے نا, اب جنگل میں کہیں اترے, کھجور تو چند سیکنڈ میں ختم ہو گئی, اس کے بعد اب جنگل میں کہیں اترے آرام کے لیے ٹھہرے, تو اب کیا کریں, تو مشغلہ چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعَصِي فَكَانَ تَكْفِينَ يَوْمَ نَائِرَ اللَّيْلِ. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب وہ کھجور دیا کرتے تھے, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی. یہ کفایت کا لفظ جو ہے نا, یہ بڑی بات بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ انتہائی سخت بھوک کی تکلیف ہو رہی, تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی. یہ ان صحابہ کی کرامت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی. پھر کیا, وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَ الْخَبَطِ, ہمارے پاس چونکہ ہاتھ میں لاٹھیاں وغیرہ رکھنے کا سواری پر سوار ہوتے تھے, ویسے بھی لاٹھیوں کا دستور تھا, تو لکڑیاں لاٹھیاں وغیرہ رکھتے تھے ہاتھوں میں, تو ان لاٹھیوں سے ہم درختوں کے پتے جھاڑتے تھے, درخت پر مارتے تھے اور پتے نیچے گرتے تھے. جو پتے نیچے گرتے تھے, پتے گرا کر ثم نبلہ بالماء, ان پتوں کو ہم پانی میں تر کر دیتے تھے, اور پانی میں بھگو کر نرم ہو گئے تو ان پتوں کو کھا لیتے تھے. پتہ نہیں کوئی خاص درخت کے پتے ہوں گے یا کوئی عام درخت, بہرحال ان حضرات کے قوا بھی ایسے تھے, ہاضمے بھی ایسے تھے, پتوں کو پانی میں ڈالا اور پانی میں بھگنے کے بعد نرم ہو گئے, بھگو کر نرم کر لیے, اب نرم ہو گئے تو اس کو سبزی کی طرح کھا لیا. آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو یہ ان کا گویا کہ اصل جو حصہ تھا نا حدیث کا, اس باب سے تعلق جو ہے وہ یہ ہے, کس طرح تنگی سے وہ گزارا کرتے تھے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ, ہم چلتے چلتے ہم سمندر کے کنارے پر چلتے رہے, سمندر کے کنارے پر ہم پہنچے تو وہاں پر فَرُفِعَ لَنَا, ہمارے سامنے اچانک سے نظر آیا, ہے نا, ہمارے سامنے پیش کیا گیا. اصل تو یہی تھا, یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ضیافت کے لیے ایک انتظام فرمایا. فَرُفِعَ لَنَا, ہمیں نظر آیا, یعنی اونچائی پہ نظر آیا, عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ, سمندر کے کنارے پر, جیسے کوئی ٹیلا ہوتا ہے, کہیں کہ جنگلوں میں جب جاتے ہیں تو ریت ہوتی ہے, جہاں سینڈ وغیرہ ہوتا ہے نا, تو وہاں ریت میں ذرا سا اونچی پہاڑی نظر آتی ہے, تو ہمیں نظر آیا جیسے کوئی پتھر ہے بڑا سا, یا چٹان ہے, یا مٹی کے کوئی پہاڑ بن گیا ہے, ایسی کوئی چیز نظر آئے دور سے. قریب گئے تو کیا دیکھا, فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَقُ, ہم وہاں جب پہنچے تو وہ جانور ہے جس کو عنبر کہا جاتا ہے, یہ عنبر وہی ویل مچھلی جو ہے, جو بہت بڑی ہوتی ہے. تو لیکن اتنا ہے, یہ ذہن میں رہے کہ یہ مچھلی جو ان کو ملی تھی وہ عام جو اس طرح کی جو مچھلی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے سائز میں بہت بڑی تھی, ہے وہی تھی, اس کو کہا گیا نا عنبر, تو ویل مچھلی ہی کی ایک قسم ہے, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी थी, जो आम बड़ी होती है उससे ज़्यादा बड़ी थी। कितनी बड़ी थी उसकी आगे तफसील आएगी। ये गोया कि इन्होंने जब तंगी बर्दाश्त की तो उसके मुकाबले में फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनको वसात मिली, हालांकि वहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी खाना कहाँ से मिलेगा। मछली शिकार करना भी तो आसान नहीं था, क्या चीज़ से शिकार करेंगे। अल्लाह ताला ने मछली बाहर भेज दी उनके लिए। अब فقال ابو عبیدہ میتتن، شروع میں تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں یہ تو میتہ ہے، میتہ تو ہم نہیں کھا سکتے۔ اصل کے لحاظ سے پوری طرح مسئلہ ذہن میں نہیں تھا، یہ تو شروع دور تھا نا، احادیث وغیرہ ہمارے سامنے آ گئیں، فقہ ہمارے سامنے آ گئی، مسائل سامنے آ گئے۔ اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی تھیں، ابھی تو شروع دور تھا۔ تو شروع میں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میتہ ہے اور میتہ کھانا ہمارے لیے درست نہیں ہے، حالانکہ مچھلی ہے تو مچھلی تو ظاہر زبانی کی جاتی۔ کسی کے ذہن میں شاید سوال آ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ مچھلی تو وہ ہوتی ہے جس کا خون عام گرم خون جس میں نہیں ہوتا اور پانی کے اندر سانس لیتی ہے، مچھلی تو باہر سانس لیتی ہے اور اس کا خون گرم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، دیکھنے میں تو مچھلی ہے نا، کہنے میں بھی مچھلی ہے اور دیکھنے میں بھی مچھلی ہے، تو مچھلی ہی کہلائے گی وہ، چاہے اس میں وہ والی پوری صفات نہ پائی جاتی ہوں، مچھلی ہے۔ تو شروع میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میتہ ہے، ثم قال لا بل نحن رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی سبیل اللہ وقد اضطررتم فکلوا۔ بعد میں ان کو خیال یہ ہوا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہ نہیں نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور تمہیں ضرورت بھی پیش آئی ہے کھانے کی، اسے کہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ان کو شرح صدر یہ ہوا کہ نہیں نہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ اصل کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ تو مچھلی ہے، تو مچھلی میں تو وہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ پانی سے باہر آنے کے بعد اگر وہ مر جاتی ہے تو وہ ویسے بھی حلال ہے۔ تو شروع میں ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید حلال نہ ہو، لیکن پھر ان کو تسلی ہوئی کہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فأقمنا علیہ شہراً، ایک مہینے تک ہم وہاں ٹھہرے رہے، کیونکہ انتظار بھی کرنا تھا جس سے واسطہ پڑنے والا تھا دشمن کا، کہ انتظار کریں کہ اچھا کیا ہوتا ہے، آگے فیصلہ ہو۔ تو اس دوران ہمیں ایک مہینہ وہاں ٹھہرنا پڑا۔ فأقمنا علیہ شہراً، ایک مہینے تک ہم وہاں رہے۔ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِئَةٍ، ہم 300 تھے، 300 سے کچھ زیادہ تھے، 300 اور کچھ۔ حَتَّى سَمِنَّا، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے۔ لفظی ترجمہ تو یہی ہے لیکن مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ اچھا کھانا زیادہ مل گیا تو زیادہ کھائیں زیادہ کھائیں کہ موٹے ہو جائیں۔ دوسری روایتوں میں اس کی تفصیل یہ ملتی ہے کہ جو کمزوری آئی تھی جسم میں وہ ختم ہو گئی۔ یہ سمنا، موٹے ہو گئے، یعنی جتنا پہلے سے ہمارا جیسے جسم ہوتا تھا اور اب سفر کے دوران فقر و فاقے اور تنگی کی وجہ سے اور نہ کھانے کی وجہ سے جو کمزوری آ گئی تھی، جو وزن گر گیا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال اگر وزن بڑھ بھی گیا ہو تو اتنے عرصے تک ان لوگوں کو یہ گوشت، مچھلی کا گوشت کھانے کی عادت نہیں ہے اور روزانہ کھایا اور زیادہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انتظار کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وزن بڑھ بھی گیا ہو۔ لیکن دوسری روایت میں اس کی جو تفصیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمزوری ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حتی سمنا، خیر آگے فرماتے ہیں، وہ قدر ایتنا، اب وہ مچھلی کتنی بڑی تھی، جیسے میں نے بتایا کہ اس باب سے متعلق جو حصہ ہے وہ تو شروع میں گزر گیا، اب یہ باقی تو اس کی صرف حدیث کی تفصیل ہے۔ آگے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، اور میں نے دیکھا ہم کیا کرتے تھے، ہم اس کی آنکھ کے سوراخ میں سے گڑے بھر کر، گڑے ہوتے ہیں مٹی کے گڑے، مٹکے، مٹی کے گڑے جو ہوتے ہیں وہ بھر بھر کے ہم اس میں سے تیل نکالا کرتے تھے۔ اتنی بڑی آنکھ، آنکھ کا سوراخ اتنا بڑا کہ اس میں ہم مٹی کے گڑے ڈالتے تھے، وہ بھر بھر کے اس میں سے تیل نکالتے تھے۔ یہ تو کرامت ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ونقطع منه الفدر كالثوري او كقدر الثوري، हम जब पकाने के लिए उसमें से गोश्त के टुकड़े तोड़ते थे तो गोश्त का टुकड़ा कितना बड़ा होगा? एक हाथ जितना, दो हाथ जितना। फरमाते हैं कि हम उसमें से गोश्त के टुकड़े निकालते थे और तोड़ते थे तो एक गोश्त का टुकड़ा एक बैल जितना, गाय और बैल की साइज़ का एक टुकड़ा गोश्त के निकालते थे उसमें से। इतने बड़े बड़े टुकड़े उसमें से काट के हम निकालते थे, यानी गोया छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं इस्तेमाल कर सके, तो वो छोटा टुकड़ा भी कितना बड़ा है? एक बैल जितना। वलकद अखज़ मिन्ना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 13 रजुलन फअक़अदहुम फी वक़्ब ऐनिही। फिर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया साइज़ का अंदाज़ा करने के लिए? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम में से 13 लोगों को लिया, 13 मर्दों को लिया और उनको आँख का सुराख वाला हिस्सा था उसमें बिठा दिया और सब उसमें बैठ गए। 13 बड़े बड़े लोग आँख के सुराख वाले हिस्से में आ गए। आँख इतनी बड़ी थी तो मछली कितनी बड़ी होगी? आगे फरमाते हैं वो अखज़ा दिलअन मिन अदलाईही फअकामहा ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتها। उसकी ऊंचाई देखनी थी, ऊंचाई कितनी है, तो अबू उबैदा رضی اللہ تعالی عنہ ने उसकी पसली, मछली कितनी होती है उसकी छोटी सी और उसकी पसली भी इतनी छोटी होती है, एक हाथ जितनी हो जाएगी, तो यानी एक बालिश, बड़ी मछली होगी तो उसके एक बालिश जितनी पसली होगी। अबू उबैदा رضی اللہ تعالی عنہ ने उसकी पसली वाला जो दरमियान में जो हड्डी वाला हिस्सा होता है उसे लिया, उसे खड़ा किया। अब उसकी ऊंचाई देखने के लिए उन्होंने फरमाया कि चलो जो सबसे बड़ा ऊंट था उसके ऊपर कजावा रखा, कजावा कमरे की तरह छोटा सा बैठने के लिए होता था, तो सबसे बड़े ऊंट के ऊपर कजावा रखा और वो कजावा ऊंट कजावा के साथ उसके नीचे से गुजर गया और ऊपर नहीं लगा। ये तो इस रिवायत में इतना मिल गया, इतना है, लेकिन दूसरी रिवायत में इजाफा है। वह इजाफा ये है कि हम में जो सबसे लंबा शख्स था हज़रत क़ैस रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, क़ैस बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु, लंबे थे, बहुत लंबे थे, इनके भी अजीब वाक़ियात मिलते हैं, बहुत लंबे थे, सहाबा में भी अजीब अजीब लोग थे। कोई इतना ताकतवर होता था कि ऊपर का कपड़े निकाल के मैदान जंग में जाता था, आओ मेरे सीने पर मारो, इतना मजबूत सीना, लोग देख के डरते थे। ये इतने लंबे थे, सेहतमंद, एक लंबा होता है, ये जब घोड़े पे बैठते थे कहते हैं घोड़े पे जब वो बैठते थे तो उनके पैर जमीन पर लगते थे, इतने लंबे, यानी घोड़ा जितनी ऊंचाई तो उनकी कुर्सी होनी चाहिए करीब करीब। तो खैर, तो क़ैस रज़ी अल्लाहु अन्हु जो बहुत लंबे थे उनको ऊंट के ऊपर सवार किया, यानी सबसे बड़ा ऊंट उसके ऊपर कजावा, कजावा के ऊपर क़ैस रज़ी अल्लाहु अन्हु को सवार किया और वो नीचे से गुजर गए और उन ऊपर उनका सर नहीं लगा पसली के ऊपर वाले हिस्से पर, इतनी ऊंची उसकी हड्डी, दरमियान वाली हड्डी थी। आगे फरमाते हैं वह तज़व्वदना मिन लहमिही व शाइक़ा, और फिर हम वहाँ से जब चलना शुरू हुए तो हमने उसके गोश्त के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके हमने अपने साथ तोशे के तौर पर सफ़र के लिए तोशे के तौर पर साथ रख लिया। इतना ज़्यादा गोश्त था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, एक महीने तक 300 से ज़्यादा लोग, तकरीबन 350 लोग खाते रहे और वो भी उसके बाद भी इतना बचा कि हर एक ने अपने साथ बहुत सारा गोश्त रखा और टुकड़े टुकड़े करके अपने साथ तोशे के तौर पर ले गया। फलम्मा क़दिमनल मदीना, मदीना पहुँचने तक खाते रहे और मदीना एक महीने तक ये लोग खाते रहे और आगे फिर सफ़र किया। मदीना मुनव्वरा जब पहुँचे फलम्मा क़दिमनल मदीना तातीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करना ज़ालिका लहू, जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका तज़किरा किया, फ़क़ालहू रिज़्क़ुन अख़रजहुल्लाहु लकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो रोज़ी है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़ाहिर की, अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदर में से निकाली, ये रोज़ी है। हम अगर सोचें कि वो एक मछली रोज़ाना कितना खाती होगी, जब मछली इतनी बड़ी है तो कितना खाती होगी, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. انسان کا چھوٹا سا پیٹ, اس کو بھرنے کے لیے انسان اتنی محنتیں کرتا ہے, وہ اتنی بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ غذا دے دیتے ہیں. اور پھر یہ لوگ جن کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا, وہ پوری مچھلی ان کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی. اور عام حالات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مچھلی اس طرح اگر باہر ہوتی بھی تو دو دن کے بعد سڑنا شروع ہو جائے گی. دو تین دن میں ظاہر ہے, ایک دن میں, بلکہ ایک دو دن تین دن گرمی اگر ہے تو جلدی وہ سڑنا شروع ہو جائے گی, خراب ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب, جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہیں تو ایک تو بغیر محنت کے ایک چیز مل گئی اور وہ خراب بھی نہیں ہو رہی, ایک مہینے تک وہاں استعمال کی, پھر سفر میں ساتھ لے گئے اور وہاں پہنچایا, مدینہ منورہ تک پہنچی اور بالکل صحیح سارے. تھوڑا بہت وہ خوش بھی کر لیتے تھے, خوش بھی کیا ہوگا, سکھا لیتے تھے, خوش کر لیتے تھے. یہدیکم اللہ واصلح بالکم. اچھا, فلما قدمنا المدینة اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا ذلک له فقال هو رزق اخرجه اللہ لکم, یہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کی, تمہارے لیے نکالی. فہل معکم من لحمه شیء فتطعمونه, تمہارے پاس وہ مچھلی کا گوشت ہے کہ ہمیں بھی دو. ہمارے پاس تو تھا, ہمارے لیے تو بڑی سعادت اور خوشی کی بات تھی کہ جو ہمیں ملا ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال فرمائے, تو اس کا مطلب ہے کہ پکا حلال طیب ہے, اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا. صحابہ کو اس سے بہت خوشی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے بھی تھوڑا سا اس میں سے دے دو, کہ اس کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہو گئی, یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ فاکرہ, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا, اس میں سے کچھ حصہ, کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا. پتہ چلا کہ مچھلی تھی, اس وجہ سے وہ حلال تھی, اس وجہ سے نہیں کہ اضطرار اور تنگی تھی, اس وجہ سے نہیں کہ رسول اللہ وفی سبیل اللہ, جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سوچا تھا وہ بات تو ٹھیک تھی, لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ مچھلی ہے اور مچھلی کو بغیر ذبح کے ہی کھایا جاتا ہے, میتا ہو, یعنی اس میں میتا سے فرق نہیں پڑتا کہ مچھلی پانی سے نکل کر خود بخود مر جاتی ہے, حلال ہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے بات بالکل مضبوط ہو گئی, پکی ہو گئی کہ یہ عام افراد کے لیے بھی حلال تھی. بہرحال اصل تو شروع کا حصہ تھا جو باب سے متعلق تھا, وہ ہم نے پڑھ لیا, آگے چلتے ہیں. وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ. اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کی آستین پہنچے تک ہوا کرتی تھی. اب یہ رسغ کے معنی کیا ہیں, آگے لکھا ہوا ہے کہ هو المفصل بین الکف والساعد, ہتھیلی اور اس کے اوپر والا حصہ, کلائی والا حصہ, اس کے درمیان میں جو جوڑ ہے جس کو پہنچا کہتے ہیں. بعضوں نے اس کے معنی کیا کہ کلائی کے درمیان, بازو کے درمیان تک آستین ہوتی تھی, بعضوں نے اس کے معنی لیے ہیں. بہرحال بازو کے درمیان تک ہو یا پہنچے تک ہو, اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے میں وسعت ہوتی تھی تو آپ کو پسند تھا کہ آستین پہنچے سے تھوڑی نیچے ہو, پہنچے سے, ایسا کہ اسے کہ بالکل پہنچے تک ہوگی تو تنگ نظر آئے گی, چھوٹی نظر آئے گی اور ہاتھ ہلانے میں اوپر ہو جائے گی, تو پہنچے سے تھوڑی نیچے آستین ہو تو آپ کو پسند تھا. عام طور پر اس طرح آستین ہوا کرتی تھی, لیکن چونکہ لباس میں تنگی اتنی ہوا کرتی تھی تو تنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند کے بجائے بس یہ کہ اچھا پہنچے پر تک کپڑا پہنچ جائے, بلکہ تھوڑا سا اوپر تک پہنچ جائے تو اتنی آستین پہ بھی گزارا فرما لیتے تھے. یہ کتاب اللباس کا مسئلہ نہیں ہے, ورنہ میں اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کرتا ہے انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو بات کریں گے. بس اتنی زیادہ ذہن میں رہے کہ یہ ہاف سلیو جو پہنتے ہیں آدھی آستین والا کپڑا, اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چادر اور لنگی پہنا کرتے تھے اور ہاتھ بازو کھلے رہتے تھے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آستین پہنچے تک جائے, یعنی پہنچوں سے ذرا نیچے ہو کہ پورے بازو چھپے رہیں اور صرف ہاتھ ہلانے میں بھی صرف ہتھیلیاں نظر آئیں. وسعت ہونے کے باوجود چھوٹا لباس پہننا آدھی آستین چھوٹی آستین یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا. اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ سنت لباس کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا اور تنگی کی وجہ سے جو گزارا کیا وہ کیا تھا, دونوں میں فرق ہے. آگے چلتے ہیں, آگے کی روایت بھی بہت مفصل ہے, اگر ہم پڑھیں گے ہاں رسٹ جو ہوتا ہے نا وہ مراد ہے پہنچے سے, تو مطلب یہ ہے کہ بس وہاں تک کپڑا ہو, اس سے تھوڑا سا آدھا انچ ایک انچ آگے آ جائے تو پورا حصہ جو ہے ہاتھ کا وہ چھپا رہتا ہے, لیکن اگر بالکل وہاں تک ہے تو پھر حرکت کرنے میں وہ اوپر ہو جاتا ہے. تو بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا پہنچے تک, بعضوں نے ترجمہ کیا رسٹ کے معنی کیے کہ درمیان, یعنی گویا کہ جہاں کوہنی اور پہنچے رشت کے درمیان والا حصہ, بعضوں نے یہ معنی کیے ہیں. بہرحال جتنا آپ کو پسند تھا اس سے ذرا سا کپڑا چھوٹا ہوتا تھا تنگی کی وجہ سے, اس باب میں لا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اب آگے ہمارے پاس اختیار ہے, یا تو ہم آج روک دیں اسے کہ آگے کی روایت لمبی ہے, یا ہم پڑھیں تو پھر تقریباً 10-15 منٹ اور جائیں گے. اچھا پڑھ لیتے ہیں, جلدی سے پڑھ لیتے ہیں, صرف واقعہ ہی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں, اور واقعے کی تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ ہم نے غزوہ خندق کا واقعہ تو تفسیر میں پڑھ لیا تھا, صرف ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں حدیث کا. حدیث نمبر 30. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال إنا كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل. اچھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ, یہ بھی روایت ہوئی ہے جابر رضی اللہ عنہ کی, پیچھے بھی طویل روایت ان کی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق والے دن گڑھا کھود رہے تھے. سب کو واقعہ ذہن میں ہے, سن 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا, اس کی تفصیلات کو چھوڑ کر بس حدیث کو سمجھ لیتے ہیں اور اس سے مقصد حاصل ہو جائے گا جو یہاں بتانا مقصد ہے, کہ خندق والے دن ہم گڑھا کھود رہے تھے. تقسیم کیا ہوا تھا, اتنے لوگ اتنا گڑھا کھودیں گے, اتنا حصہ کھودیں گے, بہت بڑی خندق بنائی تھی. اور فعرضت کدیت شدیدت, ایک بہت بڑی چٹان, بڑی سا پتھر, ایک بہت بڑی چٹان بیچ میں آ گئی. اور عجیب اتفاق یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اصل تھے نا مشورہ دینے والے, انہی کے حصے میں یہ خندق آئی, یہ چٹان آئی تھی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی. ایک چیز سے مارا, دوسری چیز سے مارا, کوشش کی, ٹوٹتا ہی نہیں. اور صحابہ تھے, مضبوط تھے, طاقتور تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ٹوٹ سکتا. اب ہمارے پاس یا تو اختیار یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہاں سے گول ہو جائیں, جو کہ ایسا ہی کہ اتنی بڑی سخت چٹان ہے اس کو توڑنا مشکل ہے, تو اب سیدھی لائن پہ جانے کے بجائے تھوڑا سا ہم گول کر لیں. یا دوسری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں, اتفاق اس پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر بنائی تھی کہ یہاں سے ایسے جانا ہے. یہ صحابہ کی بھی عجیب شان ہے, ہم جیسے ہوتے تو نہیں چلو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا لیکن چلو یہاں تو مشکل ہے نا, تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں سے اس طرح کر لینا چاہیے, ہمیں کہ ظاہر ہے. صحابہ تھا نہیں, صحابہ کا حال یہ تھا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, پوچھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا تھا ایسے لکیر بنانی ہے، ایسے خندق کھینچنی ہے، ہم اگر تھوڑا سا گول چلے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکیر سے ہٹ جائیں گے. تو فجاءوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی یہ اتباع کا جذبہ بھی بڑا عجیب ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا، عرض کیا، ہادیہ کدیت، ایک بڑی چٹان ہے، عرضت فی الخندق، جو خندق کھودنے میں پیش آ گئی ہے، درمیان میں آ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا نازل، میں آتا ہوں، مطلب ہے کہ میں خود آ کر اتر کر اس کو میں توڑتا ہوں. صحابہ سوچ رہے تھے کہ تو بڑی سخت ہے چٹان، ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آپ کا حکم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیے. ثم قام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو وہ بطنہ معصوب بحجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر نظر آیا کہ پتھر بندھا ہوا ہے. اس باب میں روایت لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا یہ حال تھا کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اتنی سخت حالت، حالانکہ اتنی محنت کر رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی اٹھا اٹھا کر مٹی کو منتقل کر رہے ہیں، اس لیے کہ مٹی ہٹانا بھی ایک کام ہوتا تھا، کھودنا ایک کام، مٹی ہٹانا ایک کام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی ہٹانے میں شریک ہیں. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ بزرگ وہ ہوتے ہیں جو بیٹھے رہیں اور دوسرے ان کے خدام سامنے کام کرتے رہیں. ہاں، بڑی عمر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، بڑھاپے میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہ بڑھاپا نہیں بلکہ آپ کی تو صحت ماشاءاللہ دوسروں سے بہت بڑھ کر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں حصہ لیتے تھے. صحابہ کہتے بھی تھے آپ رہنے دیں، نہیں نہیں میں بھی ساتھ کروں گا، مجھے بھی ثواب چاہیے. یہی کام کا طریقہ ہے اور یہی کامیاب طریقہ ہے. بڑے بڑے اداروں میں بھی کامیاب طریقہ یہی ہے. بہرحال، ولبثنا ثلاثه ايام لا نذوق ذواقا، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے تھے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی تھی. تو ظاہر ہے اب اتنی محنت کا کام، سردی کا زمانہ اور کھانے کی کوئی انتظام موجود نہیں تھا، 3 دن ہو گئے تھے کوئی کھانے کی چیز نہیں ملی تھی. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، ایسی حالت میں ہمارے لیے تو اٹھنا بھی مشکل ہو کہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، مٹی کون منتقل کرے اور کھودے گا کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی، وہ جس سے زمین کھودتے ہیں. فضرب، اس سے چٹان کو مارا. فعاد کثیبا احیلا او قال احیما، تو وہ ریت کی طرح ہو گیا. مشہور واقعہ ہے، پہلی مرتبہ مارا ایک روشنی نظر آئی، دوسری مرتبہ میں مارا تو پھر ٹوٹا، اور تیسری مرتبہ مارا، 3 مرتبہ میں مار کے اس پوری چٹان جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی 3 مرتبہ میں ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. ہر مرتبہ ایک روشنی نظر آئی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے جب مارا تھا تو ایک روشنی اٹھی، پھر مارا پھر روشنی اٹھی، پھر تیسری مرتبہ مارا پھر روشنی اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے بھی دیکھا؟ ہاں میں نے بھی دیکھا یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں مجھے یہ دکھایا گیا، جو علاقے فتح ہوں گے، قیصر کے علاقے اور کسرا کے علاقے اور یمن وغیرہ کے علاقے، وہ تمام مجھے دکھائے گئے، یہ سب ملنے والا ہے اور فتح ہونے والا ہے. منافقین بھی موجود تھے، وہ دیکھ کر مذاق اڑانے لگے کہ ظاہر ہے ایسی حالت جب دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جان بچانا مشکل ہے، خندق کھود رہے ہیں، کھانے کا کچھ ہے نہیں، اس حالت میں قیصر اور کسرا سپر پاور، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں جس کا کوئی مقابلہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا، وہ فتح ہوں گے اور ان کے پاس آئیں گے، کوئی تصور نہیں تھا. لیکن صحابہ وہ تھے نا کہ ان کے ایمان مضبوط تھا، مانتے تھے. قرآن میں ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، منافقین کہنے لگے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یہ تو دھوکے کی باتیں کر رہے ہیں، وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ. تو خیر، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے. چونکہ ایک اصول یہ تھا کہ جب کام میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر بغیر اجازت کے گھر نہیں جانا، اجازت لے کر جاؤ. تو یہاں تو محنت کا کام تھا، اس وقت جانا گھر مناسب بھی نہیں تھا، لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ضروری کام تھا تو اجازت لی کہ یا رسول اللہ مجھے گھر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں گھر گیا. فقلت لامرأتي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ما فی ذلک صبر، میں صبر نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تنگی کی حالت، بھوک کی ایسی شدت، کمزوری، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا. کچھ ہے فائندہ کی شیون، کچھ کھانے کا ہے؟ فقالت عندي شعير وعناق. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں تھوڑے سے جو ہیں، ایک سا جو جس کو کہتے ہیں صدقہ فطر میں جو تھوڑی سی مقدار ادا کرتے ہیں نا، وہ مقدار جو ہیں ایک سا. وعناق اور چھوٹی سی بکری ہے، بکری کا بچہ ہے. فذبحت العناق، تو میں نے بکری کے جو بچہ تھا، چھوٹی سی بکری تھی، میں نے اس کو ذبح کر دیا. وطحنت الشعیرا، اور جو کو میں نے پیسا. حتی جعلنا اللحم فی البرمتی، یہاں تک کہ گوشت کو ہم نے ہانڈی میں ڈالا. عام طور سے اس زمانے میں گوشت کو جب پکاتے تھے تو گوشت کو ویسے آگ پہ پکا لیتے تھے، لیکن کبھی کبھی شوربہ سالن والا بنانے کے لیے ہانڈی میں پکا لیتے تھے، انہوں نے ہانڈی میں ڈال دیا. ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. والعجین قد انکسر والبرمۃ بین الاطافی قد کادت تنضج. فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آٹا روٹی بننے کے لیے تیار ہو چکا تھا، آٹا روٹی بننے کے لیے تیار ہو چکا تھا. اور ہانڈی وہ بھی پکنے کے قریب ہو چکی تھی، تو ہانڈی پکنے والی تھی. فَقُلْتُ طُعِيمٌ لِي، تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طُعِيمٌ لِي، میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے. طُعِيمٌ تھوڑا سا کھانا ہے، دل تو بہت بڑا تھا ان حضرات کا، لیکن ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح کھا لیں، ایک دو حضرات صحابہ میں سے جو آپ جن کو آپ لانا چاہیں وہ کھا لیں، لیکن کھانا اتنا نہیں ہے. ہر ایک 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 لقمہ کھائے گا تو وہ تو ہماری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح کھا لیں. سب کو بلائیں گے تو آدھا آدھا لقمہ بھی سب کو نہیں ملے گا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے. فقم انت یا رسول اللہ ورجل او رجلان، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ آپ تشریف لائیں، ایک دو مردوں کو لانا چاہیں تو ان کے ساتھ اپنے ساتھ لے آئیے. یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تو کھانے نہیں آئیں گے، کسی کو تو ساتھ لائیں گے، تو اچھا ایک دو شخصوں کو ساتھ لے آئیے. قال کم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. فذکرت لہ، تو میں نے تذکرہ کر دیا کہ اتنا ہے. فقال کثیر طیب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تو بہت ہے اور پاکیزہ کھانا ہے. قل لہا، جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قل لہا، اپنی بیوی سے کہہ دو، لا تنزع البرمہ ولا الخبز من التنور حتی آتی. فرمایا کہ دیکھو ابھی ہانڈی کو کھولنا بھی نہیں اور روٹی تنور سے نکالنا بھی نہیں یہاں تک کہ میں آ جاؤں. روٹی بنانا شروع نہیں کرنی ابھی، میں آ جاؤں گا پھر شروع کرنا. فقال قوم، مطلب ہے کہ آٹا جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو اور ہانڈی کو ویسے کے ویسے ہی رہنے دو. فقال قوم، صحابہ سے فرمایا چلو، سب کی دعوت، ہزار سے اوپر لوگ تھے، سب کی دعوت، قوم. فقام المہاجرون والانصار، مہاجرین انصار سب اٹھے. فدخلت علیہا، میں جلدی جلدی گھر گیا، بیوی کے پاس گیا، میں نے بیوی سے کہا. فقلت ویحک، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار ومن معہم، तो मैंने जाकर बीवी से कहा कि बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, क्या हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तमाम मुहाजरीन, तमाम अंसार जो भी साथ हैं सब आ रहे हैं। बीवी बड़ी समझदार थी, अजीब औरत थी, अजीब ईमान था। قالت هل سألك, शुरू में तो ज़ाहिर वो भी नाराज़ हुई कि तुमने बताया नहीं, तुम्हें समझाना चाहिए था, जैसे आमतौर से होता है ना कि बता देते, समझा देते कि नहीं थोड़ा सा खाना है, इतने सारे लोगों को मैं कैसे खिलाऊंगी। तो शुरू में तो ज़रा डांट पड़ी उनको भी, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने, उनकी अहलिया ने पूछा, हल सअलक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कितने कितना खाना है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ पूछा था। यहाँ पर रावी ने बात मुख्तसर कर दी है। पहले तो वह अहलिया ज़रा नाराज़ होने लगी कि इतना सा खाना, इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएंगे, दावत तो दे दी लेकिन खाना है नहीं, रुसवाई हो जाएगी हमारी। फिर बाद में जहन में आया तो पूछने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था? कहा कि हाँ पूछा था, बता दिया था कि इतना खाना है? हाँ बता दिया था। तो वो औरत भी बड़ी अजीब औरत थी, कहने लगी फिर कोई फिक्र की बात नहीं। फरमाने लगी फिर कोई फिक्र की बात नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि इतना खाना है, फिर भी ये तमाम को दावत दे रहे हैं, तो बस फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़बान हैं, आपके इल्म में हैं, फिर हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। कितना अजीब ईमान था। काला उदखुलो वला तदाक़तु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में आ जाओ। अब होता यह था कि तंगी नहीं करनी है, बस 10-10 लोग घर में आएंगे, जैसे घर में जगह कम थी बैठने की, तो 10 लोग आएंगे, खाना लेंगे, खा के वो निकल जाएंगे, फिर 10 लोग आएंगे। और उनके हजरात का ऐसा नहीं था कि आधे आधे घंटे का दस्तरखान लगता हो, खाया और निकले, जल्दी से खाया, रोटी पर सालन रखा, खा लिया। हम लोगों के यहाँ जैसे फ़ास्ट फूड होता है ना, वो भी हम इतना फास्ट नहीं खाते जितना वो लोग आम खाना जल्दी खा लेते थे। अब क्या हुआ कि फ़जाल यकसर अलखुब्ज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी तोड़ते, वजाल अलैहि लहमा उस पर गोश्त रखते, गोश्त सालन उस पर डालते, व युखम्मिर अलबुरमत वत्तन्नूरा, और फिर हांडी को, तन्नूर को उसी तरह ढांप देते थे कि नज़र ना आए। इज़ा अख़ज़ मिन्हु, उसमें से लेने के बाद उसको ढांप देते थे। देख देख कर इंसान गिनता, अच्छा इतना हुआ, अच्छा इतना बचा, इतना हुआ, इतना बचा, बरकत नहीं होती। बगैर देखे निकालते रहें तो बरकत हो जाती है। और वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना पढ़कर दम भी किया था, लुआब डाला था, वो भी बरकत थी। तो बहरहाल 10-10 लोगों को इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से रोटी तोड़कर दे रहे हैं, उस पर सालन वगैरह बोटी डालकर दे रहे हैं, खा लो। अब बर्तन होंगे नहीं होंगे, हो सकता है 10-10 बर्तनों में दिया जा रहा, हो सकता है बगैर बर्तन के, इससे कोई इंतज़ाम नहीं होगा। बहरहाल रोटी पे सालन रखे, ये ले लो खा लो। वजाल अलैहि लहमा व युखम्मिर अलबुरमत वत्तन्नूर इज़ा अख़ज़ मिन्हु, उसमें से लेने के बाद, हांडी में से तन्नूर से लेने के बाद उसको ढांप देते थे। व युक़र्रिबु इला अस्हाबिही थुम्मा यन्ज़िउ फलम यज़ल यक्सिरु व यख़्रिफु हत्ता शबिउ, सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते थे, फिर हांडी को बंद कर देते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह देते रहे, रोटी तोड़ तोड़ के उस पर, और सालन में से सालन भी और बोटी भी देते रहे, हत्ता शबिउ, यहाँ तक कि तमाम सहाबा खा कर पेट भर कर फारिग हो गए, सैर हो गए, सब सहाबा सैर हो गए। वो बकी अमिन हूँ, और कुछ खाना बच भी गया, कितना बचा उसकी तफसील थोड़ी सी आगे आएगी, लेकिन यहाँ के खाना भी बचा। फ़क़ाल कुली हादा व अहदी فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا, ان کی اہلیہ سے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, پڑوسی ہیں, آس پاس کے لوگ ہیں, اور بھی لوگ ہیں, سب کو کھلاؤ, اس لیے کہ آج کل جو ایام چل رہے ہیں اس میں لوگوں کو تنگی اور فقر اور فاقہ پہنچا ہے, تو چونکہ فاقے کے ایام ہیں, تنگی کے ایام ہیں, اس وجہ سے اور لوگوں کو بھی کھلاؤ, یہ صرف گھر میں رکھ نہیں لینا, اس لیے کہ بہت بچا ہوا تھا, تو خود گھر والوں نے کھایا اور دوسروں کو کھلایا, عجیب اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات بیان کیے جاتے ہیں, ان معجزات میں ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے, کھانوں میں برکت, کھانے میں برکت کے واقعات, اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے, اس کی مثال ایک ہے کہ تھوڑا سا کھانا 1,000 سے زائد افراد، اور اس کے بعد کتنے لوگوں کو دیا ہوگا؟ 1,000-2,000 افراد کے لیے کھانا کافی ہو جائے، حالانکہ وہ بلا رہے تھے کتنے، 2-3 لوگوں کو بس۔ آگے اسی روایت کی اور دوسری تفصیل ہے کہ اس روایت میں دوسرے راوی نے جس طرح بیان کیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہاں سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔